نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم الله کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہی اسی کی ہے اور کل شکر اور ثنا بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے تمہیں تخلیق فرمایا تو تم میں سے کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ انکار کرنے والے ہیں, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اور تمہاری نقشہ کشی کی, اور کیا ہی اچھی نقشہ کشی کی, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو, اور وہ سینوں میں پوشیدہ رازوں کا بھی ڈالنے والا ہے. معزز سامعین اور محترم ناظرین, مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا ساتواں سبق سورہ تغابن پر مشتمل ہے, جو قرآن حکیم میں 28 پارے میں, اور اس کی ابتدائی 4 آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور جن کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. قرآن حکیم کی چھوٹی سورتوں میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت سورہ تغابن ہے, اور یہاں پھر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایمان سے مراد قانونی یا فقہی ایمان نہیں ہے جس کی بنا پر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, بلکہ ایمان حقیقی جو عبارت ہے یقین سے, جو ایک نور ہے جیسا کہ ہم سورہ نور کی آیات نور میں دیکھ چکے, جس سے انسان کا باطن منور ہو جاتا ہے, جس کا اصل مرکز اور مقام اور محل قلب ہے. یہی وجہ ہے کہ مصحف میں سورہ تغابن سے متصلا قبل سورہ منافقون ہے. منافقین کے بارے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ قانون وہ بھی مسلمان شمار ہوتے تھے, دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کا سا ہوتا تھا, لیکن وہ ایمان کی حقیقی روشنی سے محروم تھے. اس طرح سورہ منافقون کے بعد سورہ تغابن کو لا کر گویا کہ تصویر کے دونوں رخوں کو قرآن مجید میں یکجا کر دیا گیا. اس سورہ تغابن کی کل 18 آیات ہیں جو دو رکوعوں میں پر منقسم ہیں, اور ایک عجیب تقسیم ہے. پہلے رکوع کی 10 آیات میں سے پہلی 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے, ایمان باللہ ذات و صفات باری تعالی، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، اور پھر تین آیات میں ایمان کی نہایت زوردار دعوت ہے. یہ حقائق ہو، ان کو تسلیم کرو، ان کو حرز جاں بناؤ، ان پر یقین سے اپنے باطن کو منور کرو. دوسرے رکوع کی کل آیات 8 ہیں اور اس میں بھی یہی تقسیم ہے کہ پہلے 5 آیات میں ایمان کے جو ثمرات ہیں، ایمان کے جو نتائج ہیں، ایمان کے نتیجے میں انسانی شخصیت میں جو تبدیلیاں پیدا ہونی چاہیے ان کا بیان ہے، اور آخری 3 آیات میں پھر ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی نہایت زوردار ترغیب. اس طرح ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ انشاءاللہ 4 نشستوں میں مکمل کر سکیں گے. اب آئیے اس کے سب سے پہلے حصے کی جانب. ابتدائی 4 آیات میں ایمان باللہ کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالی کی توحید اور اس کی صفات کمال کا. اور ایک اصولی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایمان اصلاً نام ہے ایمان باللہ کا. اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے ایمان کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت ایمان باللہ ہی کی فروع ہے، اسی کی شاخیں ہیں، اسی کی کرولریز ہیں. چنانچہ ایمان بالوحی، ایمان بالنبوت، ایمان بالرسالت اصل میں اللہ تعالی کی صفت ہدایت کا مظہر ہے. ایمان بالآخرت، ایمان بالمعاد اللہ تعالی کی صفت عدل، اللہ کے اسم گرامی الحسیب کا مظہر ہے، وہ حساب لینے والا ہے، وہ جزا و سزا دینے والا ہے، اسی کا ظہور در حقیقت آخرت ہے. تو اصل ایمان ایمان باللہ ہے. سورہ تغابن کی پہلی 4 آیات میں ایمان باللہ کا بیان نہایت موجز نما انداز میں غایت درجے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ہوا ہے. ارشاد ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہاں لفظ تسبیح کو جان لینا چاہیے، اگرچہ اس کا عام فہم جو معنی ذہن میں آتے ہیں فوراً وہ یہ اقرار ہے کہ اللہ پاک ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ سبح یسبح عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کے تیرنے کے لیے، یا وہ پانی کی سطح پر تیر رہی ہے، یا وہ فضا یا خلا میں تیر رہی ہے اپنے مدار پر، اپنی سطح کو برقرار رکھتے ہوئے. چنانچہ آپ نے یہ الفاظ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر دیکھے ہوں گے، کل فی فلکی یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے. یہ فعل لازم ہے، اس سے فعل متعدی بنے گا تیرانا، کسی شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، یہ ہے سبح یسبح. اللہ کی تسبیح یہ ہے کہ اس کا جو مقام بلند ہے، اس کی جو نہایت اعلی اور ارفع شان ہے، اسے اس پر برقرار رکھا جائے. کوئی ایسا تصور اس کی ذات یا صفات کے ساتھ شامل نہ کر دیا جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو. ایسے تصور کو اس کی ذات کے ساتھ شامل کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ اسے نیچے گرا رہے ہیں، معاذ اللہ. تو تسبیح باری تعالی کا مفہوم کیا ہے؟ اس بات کا اقرار کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے ماورا ہے، بلند و بالا ہے، اعلی و ارفع ہے، منزہ ہے، پاک. یہ گویا کہ معرفت خداوندی کا سلبی پہلو ہے کہ ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں، اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ میں کوئی ضعف نہیں، اللہ میں کوئی احتیاج نہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کس معنی میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو کوئی زبان دی ہو، پرندوں کی اپنی زبان ہے، اپنی بولیاں ہیں، شجر و حجر بھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں. اب تو ہماری سائنس بھی ان حقائق کا اعتراف اور ادراک کر رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو زبان دی ہو، کیونکہ ایک مقام پر قرآن مجید میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ انتقن اللہ الذی انتق کل شے، آج اللہ نے ہمیں بھی نطق اور گویائی عطا فرما دی جس نے کہ ہر شے کو گویائی عطا فرمائی. تو یہ چیز بڑی دقیاس نہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی تسبیح لسانی کائنات کی ہر شے کر رہی ہے تو وہ ہمارے فہم سے ماورا ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ولاکن لا، تم نہیں سمجھ سکتے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات کی جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہے، ولاکن لا تفقهون تسبیحه، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. البتہ تسبیح کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، اسے ہم کہیں گے تسبیح حالی، کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے، زبان حال سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا صانع، میرا مدبر، میرا مصور ایک ہستی کامل ہے جس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے، نہ قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ حکمت میں کوئی کمی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تصویر اگر نہایت اعلیٰ ہے تو در حقیقت وہ اپنے وجود سے اپنے مصور کے کمال فن کو ظاہر کرتی. تخلیق اگر کامل ہے تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے خالق کا کمال. تو یہ کل مصنوعات، یہ کل مخلوقات، آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المصور بھی ہے، اس پوری کائنات کی نقشہ کشی کرنے والا وہی ہے. اب اگر یہ تصویر کامل ہے، جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز میں فرمایا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم ہماری تخلیق میں کوئی لغ تلاش نہ کر سکو گے، ذرا چاروں طرف نگاہ دوڑاؤ، تمہیں کہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ ذرا دوبارہ دیکھو، کہیں کسی نقص اور عیب کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ تمہاری نگاہیں تھک ہار کر لوٹ آئیں گی، تم ہماری اس تخلیق میں کوئی نقص نہ نکال سکو گے. تو پھر بے عیب کون ہے؟ وہ ہستی کے جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مدبر ہے، جو اس کا مصور ہے. یہ ہے معنی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. فرمایا لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، اس پوری کائنات کا حکمران وہی ہے. بقول علامہ اقبال، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمران ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. وہ ڈی جیورے بھی اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، یعنی اسی کو حق پہنچتا ہے، اور ڈی فیکٹو بھی، فی الواقع بھی بادشاہی اسی کی. جن مخلوقات کو اللہ تعالی نے کچھ اختیار بخشا ہے اور وہ اپنے اختیار سے کچھ ادھر یا ادھر کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کا اپنا پورا وجود بھی اللہ تعالی کے قانون میں جکڑا ہوا ہے. ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے جسم کے کسی حصے سے کسی بال کو اگنے سے روک سکیں، ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنے قلب کی حرکت کو جب چاہے روک دیں. معلوم ہوا کہ ہمارا اپنا یہ وجود بھی ہمارے حکم کے تابع نہیں ہے، وہ بھی حکم مان رہا ہے اسی بادشاہ حقیقی کا. لہ الملک ولہ الحمد، حمد کا اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ حمد مجموعہ ہے شکر اور ثنا دونوں کا. کل شکر اسی کے لیے ہے، کل ثنا اسی کی ہے. اس پورے کائنات میں کہیں کوئی خیر، خوبی، کوئی بھلائی، کوئی حسن، کوئی کمال اگر نظر آ رہا ہے تو اس کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے، لہذا تعریف اسی کی ہوگی. اور ہمیں جو بھی کچھ حاصل ہو رہا ہے، چاہے وہ بہت لمبے اور طویل سلسلہ اسباب کے ذریعے سے ہو کر ہم تک پہنچ رہا ہو، لیکن مسبب الاسباب تو وہی ہے، لہذا شکر حقیقی کا سزاوار وہی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سے پہلے ایک مرتبہ کیا جا چکا ہے کہ معرفت خداوندی کے ضمن میں جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے، وہ ہمارے فہم، ہماری قوت متخیلہ، ہماری قوت واہمہ، سب سے وراء الورا، ثم وراء الورا. ہمارا اللہ کو جاننا اور پہچاننا کل کا کل اس کے صفات کے حوالے سے. صفات کے بھی دو پہلو ہیں، ایک اس کا کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ ہے، کیفیت، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے. ایک صفات کا کوانٹیٹیٹیو ایسپیکٹ ہے، اس کی کمیت، وہ کتنا علیم ہے، وہ کتنا قدیر ہے. یہ ہمارے فہم سے ماورا ہے، ہمارے ذہن کے چھوٹے سے سانچے میں جو محدود ہے، اللہ کی صفات مطلقہ اپنی پوری شان کے ساتھ نہیں آ سکتی. لہذا ہمارے لیے پناہ گاہ ہے ایک لفظ، کل. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ختم ہوگی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. گویا کہ صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ہماری پناہ گاہ لفظ کل ہے، اسی لیے میں نے اس کو زور دے کر ادا کیا تھا پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فرمایا ہوں الذی خلقکم. اب آپ دیکھیے یہ پس منظر بنا، پہلی آیت تمہید بنی، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سب کو پیدا کیا، گوروں کو بھی، کالوں کو بھی، مشرق کے رہنے والوں کو بھی، مغرب کے رہنے والوں کو بھی. تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں. چونکہ اس نے ذرا اختیار دے دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اس اختیار کا ظہور ہو رہا ہے کہ کچھ اس کے ماننے والے ہیں، کچھ اس کا انکار کرنے والے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ چیز بے نتیجہ نہیں رہے گی. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس میں ایک دھمکی مضمر ہے کہ جو اس کے شکر گزار بندے ہوں گے، جو اس کے ماننے والے ہوں گے، جو اس کی معرفت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے، ان کو وہ جزا دے گا، ان کو وہ خلعتوں سے نوازے گا. اور جو اس کے منکر ہوں گے، باغی ہوں گے، جو سرکش ہوں گے، متمرد ہوں گے، جو اس کے ساتھ کفر کریں گے، ان کو وہ سزا دے گا. پھر فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے یہ آسمان اور زمین جو پیدا فرمائے تو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیے، بالحق پیدا کیے، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیے. اب اس مقصد کا ظہور تمہاری زندگی میں کس طرح ہوگا؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تم اس تخلیق کا نقطۂ عروج ہو، انسان اشرف المخلوقات ہے، تمہیں کیسی ظاہری اور باطنی استعدادات سے اس نے نوازا ہے. تو کیا تمہاری تخلیق عبث ہوگی؟ کیا بس کھانا پینا، زندہ رہنا اور مر جانا، یہی تمہاری کل حقیقت ہے؟ نہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کی طرف لوٹنا ہے، جواب دہی کرنی ہوگی، محاسبہ فیس کرنا ہوگا. تمہارا مقام دوسرے حیوانات اور مخلوقات کا نہیں ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے، تم سے جواب دہی ہوگی. یہاں آپ نے دیکھا کہ ایمان بالآخرت سے تدریجاً مضمون ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت کی طرف منتقل ہو گیا. آج اسی پر اکتفا کریں گے. اب آپ اس زمن میں جو سوال،
ڈاکٹر صاحب، الحسیب اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے ایک صفت ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ اس کی ذات ہر ایک سے حساب لے؟
تشریح رکھیے. اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی کوئی اختیار دیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس اختیار کے صحیح استعمال کا بھی امکان ہے، غلط استعمال کا بھی امکان ہے. اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحیح استعمال پر جزا ملنی چاہیے، غلط استعمال پر سزا ملنی چاہیے۔ لہذا یہ تو عقلی اور منطقی طور پر ضروری ہے کہ حساب ہو۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو بغیر حساب بھی جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث صحیحہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متوکلین، اس کا بیان اسی سورہ مبارکہ میں آگے آئے گا، جن کے اندر صفت توکل انتہائی شدت کے ساتھ پیدا ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کا حساب موجود ہے، تو دوسروں کے سامنے ان کا حساب لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب دیجئے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر ہے۔ باقی جن کو بھی اللہ نے اختیار اور ارادے کی آزادی بخشی ہے، ان کا حساب لینا ضروری ہے۔ یہ عقل اور منطق دونوں کی روح سے بالکل واضح بات ہے۔ حضرات، آج کی نشست میں اگرچہ سورہ تغابن کی چار آیات کا بیان نہیں ہو سکا، تاہم ایمان باللہ کے ضمن میں بہت سے بنیادی مسائل اور امور ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اللہ تعالی اپنی ذات کی اور صفات کی معرفت سے پر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔